بسم اللہ اول و آخرہ سورہ شعراء کا مطالعہ کریں، اور تین رکوع ہم نے پڑھ لیے، انشاءاللہ چوتھے رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 52، آیت نمبر 52 سورہ شعراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں ابھی بات آئی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا ان جادوگروں پر، اور کس طرح پھر فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنت سے کٹوا کر انہیں سولی پر چڑھایا. آگے پھر حسن تدبیر خداوندی کا ذکر آ رہا ہے کہ آل فرعون کا پھر کیا انجام ہوا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی انکم متبعون، کہ رات ہی رات میں لے کر نکلیے میرے بندوں کو، اور بے شک آپ کا تعاقب کیا جائے گا، آپ کا پیچھا ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات ہی کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. 600,000 کے قریب بنی اسرائیلی تھے، اور جو ہے جب صبح ہوئی اور آل فرعون جو ہے اٹھے تو دیکھا کہ وہ غلام تو آئے نہیں کام وام پہ، اور جب دیکھا ان کی بستی کی طرف تو کوئی دھواں ہوا نہیں اٹھا، چولہے بھی نہیں جلے. معلوم کیا، پتہ چلا سب خالی ہے، لوگ غائب ہیں. فرعون نے کہا چلو پکڑو انہیں، قتل کرو. لشکر اپنا تیار کیا اور جب تعاقب کیا بنی اسرائیلیوں کا. فرمایا فارسلا فرعون و فی المدائن حاشرین، بس بھیج دیے فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے، یعنی لشکروں کو، فوجیوں کو فوراً بلوایا کہ چلو. انہا اولائی لشرزمتن قلیلون، بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت تھے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور یقیناً وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. یہ فرعون نے کہا یہ ہمارے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، اور یوں اس طرح راتوں رات نکل کر انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب مسلح ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ہم نے نکلوا دیا انہیں ان کے باغوں سے اور ان کے چشموں سے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں عمدہ مکانات سے. كَذَلِكَ، یوں ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. بال فرعون پر عذاب آنا تھا، وہ اپنے محلوں کو، باغوں کو، عیاشی کے ساز و سامان کو سب کو چھوڑ کر وہاں آ گئے جہاں پر انہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچنا تھا. فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر ہم نے وارث بنا دیا ان سب کا بنی اسرائیل کو. تو ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ واپس یہیں آئے تھے کچھ عرصے، اور پھر اس کے بعد واپس گئے جو ہے صحرا سینا کی طرف. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اور بعضوں کی رائے یہ کہ مراد یہ کہ پھر آئندہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہے بنی اسرائیل کو دے دیں. اب بنی اسرائیل کی مایوسی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ فرعونیوں نے پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے ہی، جیسے ہی پتہ چلا بنی اسرائیلی نکل چکے ہیں فرار ہو گئے، چنانچہ فرعون نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. فلما ترى الجمعان، پس جب انہوں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا. قال اصحاب موسیٰ، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، انا لمدرکون، یہ تو دشمن نے آ لیا ہمیں، بے شک ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑا شدید معاملہ تھا. ایک تو سامنے بحر احمر ہے، سمندر ہے، اب وہاں سے جانا بظاہر ناممکن ہے، اب پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، دھول اڑتی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی فوج جو ہے تیزی سے آ رہی. چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ خواتین رونے لگیں، بچے چیخنے لگے، مردوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم پہلے ہی غلام تھے، اور فرعون ہمیں طرح طرح سے عذاب دیتا تھا، آج تو اب یہ سمندر کے کنارے ہماری گردنیں اتار دے گا، ہم سب قتل ہو جائیں گے، آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کیوں لے آئے آپ ہمیں یہاں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے. کالا کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. انا معیہ ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ سمندر پھٹ جائے گا، رستہ ملے گا، بظاہر اسباب کوئی نہیں نظر آ رہے، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، لیکن انہیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا لے کر نکلو انہیں، اور ڈرنا نہیں، تمہارا تعاقب ضرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ذکر آ رہا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ماری اپنا عصا سمندر پر. فن فلقا فکانا کلو فرقن کا تو دل عظیم, بس وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا پانی کا وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو کر کھڑا ہو گیا. تو درمیان سے خشک رستہ نکل آیا, اب پانی دونوں طرف جو ہے سمٹ کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. تو فرمایا وازلفنا ثم الاخرین, اور نزدیک کر دیا ہم نے وہاں ان دوسروں کو بھی, یعنی بنی اسرائیل تو اس سے گزر کر صحرا سینا میں چلے گئے, اور فرعون نے دیکھا جو ہے وہ پانی دونوں طرف اٹھا ہوا ہے, درمیان سے لشکر ہے, بنی اسرائیل دوسری طرف نکل رہے ہیں, تو وہ بھی پیچھے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی گویا تدبیر جو ہے وہ اپنی وقت پر پہنچ گئے وہ لوگ اللہ کی تدبیر کے. آگے پھر مومنین کا انجام بیان ہو رہا ہے. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین, بس ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے, سب کے سب کو. اب پھر کافروں کا انجام. ثم اغرقنا الآخرین, اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو, یعنی آل فرعون کو. جب ان کا لشکر بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ نے حکم دیا, اور وہ جو پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا وہ مل گیا پہلے کی طرح, اور سب کے سب غرق ہو گئے اس میں. انا فی ذالک لآیۃ, فرمایا یقیناً اس میں ہے ایک نشانی, اللہ کی قدرت کی نشانی, اللہ کی شان کی نشانی. وما کان اکثرہم مومنین, اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اب بے شک آپ کا رب زبردست ہے. آل فرعون اللہ کی تدبیر سے بچ نکلنے والے نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا, انہیں فرعون جیسے جابر دشمن سے بھی بچایا, اور سمندر سے رستہ دے کر جو ہے وہ دوسری طرف بھی نکالا. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, یہ دوسرے رسول ہیں جن کا ذکر, اور اے نبی آپ تلاوت کیجئے ان پر خبر یا باتیں ابراہیم علیہ السلام کی. اس قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اپنی قوم سے کہ کس کی تم پوجا کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما, انہوں نے کہا ہم پوجا کرتے ہیں بتوں کی. فنظلوا لها عاکفین, اور پھر ہم ان بتوں کے پاس جو ہے مستقل ان کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, اس پر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو. او ينفعونكم او يضرون, کیا وہ تمہیں کبھی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان سے بچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, قوم نے جواب دیا کہ بلکہ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادا کو وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے, تو گویا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے غلط جو چیزیں ہیں اس میں آبا پرستی یہی دلیل دی جاتی ہے, بھئی یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ تو قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں بھئی ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں, ہمارے بڑے یوں ہی, ہمارے خاندان میں یوں ہی ہوتا رہا. خاندان دلیل نہیں ہے, دلیل قرآن و سنت ہے. ہمیں اپنے طریقے اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق کرنے چاہیے. قال افرائیتم, اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا دیکھو تم, ما کنتم تعبدون, جن کو تم پوچھتے ہو. انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے باپ دادا جو اگلے گزر چکے. فانہم عدو لی, تو بے شک وہ یعنی یہ بت جو ہے یہ دشمن ہے میرے. الا رب العالمین, سوائے تمام جہانوں کے رب کے, میں تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اور یہ تمہارے من گھڑت خدا, میں ان سب کا دشمن ہوں, ان کی میری دشمنی. آگے بیان توحید اور صفات باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. چھ صفات اللہ تعالیٰ کی, اور بہت ہی زبردست مضمون ہے یہ. آپ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ جو کلمہ ہے, تو لا الہ کا مضمون ابھی تک تھا کہ باطل معبودوں کا رد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اب الا اللہ کا مضمون ہے کہ میں ان سب باطل معبودوں کا دشمن ہوں سوائے اللہ کے. اب یہ الا اللہ کا مضمون آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ چھ صفات. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الذی خلقنی, یعنی میں تو اس پروردگار کو مارتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. فہوا یہدین, نمبر دو وہی میری رہنمائی کرتا ہے. نمبر تین والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. اور نمبر چار وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. نمبر پانچ والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہی مجھے مارے گا اور پھر موت کے بعد وہی مجھے زندہ کرے گا. اور نمبر چھ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی جس سے مجھے توقع ہے کہ وہ بخش دے گا مجھے اور میری خطاؤں کو قیامت کے دن۔ تو بہت ہی بہترین انداز میں توحید کا ذکر، اور بہت ہی عمدہ آیات ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اسپتالوں میں وغیرہ میں یہ لکھا ہوتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ توحید کی چیزوں میں سے ہے۔ یہ آپ کہیں کہ ایمان کا اصل حاصل یہ ہے کہ توکل، بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی میں یہ شان نہیں ہے جو یہاں بیان ہے۔ آگے پھر مناجات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ غور کیجئے گا، اکثر بیشتر جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، وہاں دعاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دعاؤں سے رغبت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں گے عبادت کا جز، اس کا ایسنس ہی دعائیں۔ اس لیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دعا مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا اصل جز ہے، اور دعا ہوا عبادہ، دعا ہی تو عبادت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھ دعائیں آ رہی ہیں۔ ربی حبلی حکمہ، اے میرے رب عطا فرمائیے مجھے حکمت۔ نمبر دو، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل فرمائیے صالحین میں۔ نمبر تین، وجعلی لسانہ صدق، اور مجھے عطا فرمائیے سچا ذکر، ایسی زبان جو سچائی بیان کرنے والی ہو۔ فی الآخرین، اور میرا ایسا اچھا ذکر جو پیچھے رہنے والوں میں بھی ہو۔ اور نمبر چار، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے بنا دیجئے وارثوں میں سے نعمتوں والی جنت کے۔ اور نمبر پانچ، واغفر لی ابی، اور معاف فرما دیجئے میرے والد کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ ہیں گمراہوں میں سے۔ لیکن جب ان پر حقیقت کھلی تو انہوں نے اعلان برات بھی کیا اپنے والد کی، پھر دعا چھوڑ دی جب ان پر یہ یقین ہو گیا کہ کسی طرح بات سننے والا نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ مریم میں۔ اور چھٹی دعا ان کی، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے میرے اللہ مجھے رسوا نہ فرمائیے جس دن جو ہے وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب شدت آ رہی ہے یوم القیامت کی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہیں فائدہ دے گا نہ مال اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ، مگر جو حاضر ہوا اللہ کے پاس، بقلب سلیم، یعنی ایک سلیم، سلیم کہتے ہیں صحیح سالم، جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی چیز اس کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، صحیح سلامت دل کے ساتھ۔ تو قلب سلیم کے ساتھ جو آئے گا وہی جو ہے ان ساری نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ تو مجھے ڈر ہے دل زندہ، کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو اصل میں یہ صحیح سلامت دل کے ساتھ وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر اس میں فساد ہو تو وہ سارا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ دل ہے۔ تو اصل میں دل روح کا بھی مرکز ہے، اور اسے صحیح سلامت واپس لے جانا یہ اصل میں کامیابی، ورنہ یہ دل آدمی کھو دیتا ہے دنیا میں، مال میں، سرمائے میں، کاروبار میں۔ تو اسے بچا کر رکھنا کہ یہ جو ہے جیسے اللہ نے بنائی تھی فطرت، اسی کے ساتھ اللہ سے بس دل لگا ہوا ہو اور آخرت کی فکر کے ساتھ اسے واپس لے جانے والے کامیاب ہیں۔ آگے پھر ایسے کامیاب لوگوں کا جو قلب سلیم کے ساتھ قیامت میں پہنچیں گے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَافِينَ، اور پھر جنہوں نے دھوکہ کھانے والے ان کا ذکر۔ اور سامنے دکھائی جائے گی جہنم گمراہوں کو۔ وکیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم تعبدون، کہیں وہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، تم نے خدا کے ساتھ دوسروں کو گڑا ہوا تھا، اب کہاں گئے وہ تمہارے معبود، کہیں وہ تمہارے مددگار، وہ کہیں تمہارے سفارشی، لے آؤ ادھر۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گویا اس دن بیان کریں گے۔ شرک کی مذمت اور اس کا انجام بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ فرمایا، من دون اللہ، جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونكم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ينتصرون، یا تمہیں اگر اللہ عذاب دے ابھی تو کیا وہ بدلہ لے سکیں گے اللہ سے۔ تو فرمایا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پس وہ اوندے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، هُمْ وَالْغَاوُونَ، وہ بھی یعنی سب مشرک بھی اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا وہ سب لوگ بھی۔ وَجُلُودُ اِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے پھر اہل جہنم کا جھگڑا بیان ہو رہا ہے۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، اور یہ اہل جہنم جو ہے وہاں جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم بے شک ہم تھے سری گمراہی میں، اس نصفی کم برب العالمین، ہم نے برابر سمجھا تمہیں رب العالمین کے، اپنے باطل معبودوں سے لڑ رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو بڑی حماقت میں تھے، تم جیسے حقیر آج ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہو، ہم نے تمہیں اللہ کے برابر کر دیا، کیسی ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ اسی طرح وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان مجرموں نے، فما لنا من شافعین، اور وہ کہیں گے بس نہیں ہے ہمارا آج کوئی سفارشی، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست یہاں اب ہمارا ہے، فلو ان لنا کر رہا، ساتھ ہی حسرت کریں گے کاش کہ ہمارے لیے ممکن ہوتا دوبارہ لوٹنا، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہوتے بالکل پکے مومن۔ یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ بڑی تیزی سے وقت نکلے جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ حسرت ہماری زبانوں پر ہو کہ وقت ہم نے صحیح نہیں لگایا۔ اکثر بیشتر طالب علم بھی ہر سال یہی سوچتے ہیں کہ اس سال صحیح نہیں پڑھ سکے، بس اگلا سال تو کیا کر کے دکھائیں گے، لیکن اگلا سال آتا ہے پھر وہی حال ہوتا ہے، اگلا سال آتا ہے پھر وہی حال ہوتا ہے، یہی ہمارا حال ہے، ہر دفعہ رمضان میں کہتے ہیں بس اللہ اس رمضان میں تو بس راضی کر لیں گے اللہ کو، بس اب زندگی بدل جائے گی، وہ رمضان ختم نہیں ہوتا جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر اگلا رمضان کتنے رمضان گزار چکے ہیں، ابھی تک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی تک وہ پرانے گناہ چلے آ رہے ہیں، کتنے رمضانوں میں توبہ کر لی، کتنی دفعہ ارادے کیے، لیکن وہ کہاں چھٹے، وہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ مجرمین بھی اسی طرح حسرت کریں گے کہ کاش کہ لوٹنا ہوتا، پھر تو ہم پکے مومن ہوتے۔ فرمایا انا فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بھی ہے نشانی، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے، اس نے نمرود کو اور آل نمرود کو جو ایمان نہیں لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہیں پکڑ لیا، گرفت کی ان کی، اور جو ہے الرحیم بھی ہے، مسلسل رحم کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام اور اہل ایمان پر اللہ نے رحم فرمایا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، اور جھٹلایا تھا قوم نوح نے رسولوں کو، اس قال لهم اخوهم نوح، نوح علیہ السلام کی دعوت آ رہی ہے، اور جبکہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فتق اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری فرما برداری کرو، وما اسالکم علیہ من اجر، بے لوس دعوت ہے وہ، انہوں نے فرمایا میں نہیں مانگتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے، فتق اللہ واتیون، بس اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اس پر قوم کا اعتراض آ گیا، قالوا نؤمن لک، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں تم پر، واتبعک الارذلون، حالانکہ تمہاری پیروی کرتے ہیں ہم میں سے کم حیثیت لوگ، ہمارے یہاں کے کمی کاری کم تر لوگ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، قال وما علمی، جواب دیا ان کے اعتراض کا حضرت نوح علیہ السلام نے، فرمایا مجھے جاننے کی کیا ضرورت، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان حسابہم، کہ نہیں ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے، لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھتے، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہرگز ہٹانے والا نہیں ہوں اپنے پاس سے ان اہل ایمان کو، ان انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلم کھلا خبردار کر دینے والا۔ آگے قوم کی دھمکی، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، وہ کہنے لگے اگر تم باز نہیں آئے اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو تم ضرور ہو جاؤ گے رجم کیے ہوئے میں سے، یعنی ہم پتھر مار مار کے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، فریاد ہے دعا ہے نوح علیہ السلام کی، فرمایا کہ میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا، بس آپ فیصلہ فرما دیجئے میرے اور ان کے درمیان جیسا کہ فیصلہ فرمایا جاتا ہے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور نجات دے دیجئے مجھے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ایمان لائیں۔ انجام کیا ہوا اہل ایمان کا، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، اور انجام کیا ہوا قوم کا، کفر کرنے والوں کا؟ فرمایا ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا. اس نے نافرمان قوم کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان پر رحم فرمایا. آگے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. کذبت عاد المرسلین، اور جھٹلایا قوم عاد نے بھی رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم ہود، جبکہ کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ واتیون، بس اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس کام کے عوض کوئی اجرت. ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. قوم کا تکبر اور امراض کا بیان ہو رہا ہے قوم عاد کا. نمبر ایک، اتبنون بکل ریح آیا، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی زمین پر نشانی؟ جیسے ہمارے یہاں مونومنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے شاندار مجسمے اور بڑے بڑے شاندار عمارات بناتے تھے جو بھی اونچا مقام نظر آتا تھا. اور چلیں کوئی کام کا تو ہو، فرمایا تعبسون، ایسے ہی بیکار بے فائدہ، بس جو اللہ نے مال دولت صلاحیت دی ہے بیکار بے مقصد ضائع کرنا. یہ پہلا جرم بیان ہو رہا ہے. نمبر دو، وتتخذون مصانع، اور تم بناتے ہو صنعت کاری کے بڑے بڑے کمالات. لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے. جو عمارتیں بناتے ہو، محل بناتے ہو، گویا وہ ہمیشہ کے لیے، اتنا اس میں خرچہ ہوتا ہے، اتنی اس میں دوڑ دھوپ کی جاتی ہے. اور تیسرا جو مارا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو پکڑ کرتے ہو بڑے ظالموں والی، بڑی ظالمانہ، تھوڑی سی بھی رحم دلی نہیں برتتے. تو تین جرائم کے آگے، ایک تو تکبر کرنا، اور دوسرا غلو کرنا، جو عمارات بنائی ہیں انہیں حد سے زیادہ اہتمام کرنا، اور تیسرا بے رحمی کرنا. آگے انہیں تقوی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری فرما برداری کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے مدد دی تم کو اس چیز سے جو تم جانتے ہو. جتنی اسکلز ہیں تمہارے پاس، سائنس اور ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، سب اللہ کا دیا ہے، تو اس سے ڈرو. اور ساتھ ہی ڈرا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور بے شک میں تو ڈرتا ہوں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے. تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے جرائم پر کمر بستہ رہے، تو پھر ایک عظیم دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. قوم نے جواب دیا، قالوا سواء علینا، وہ کہنے لگے برابر ہے ہم پر. او اوعظت ام لم تکن من الواعظین، خواہ تم ہمیں واعظ و نصیحت کرو، خواہ تم نہ ہو واعظ و نصیحت کرنے والوں میں سے. ایسی سخت دل قوم ہو جاتی ہے، وہ آ کر سمجھانے والوں کو کہتی ہے بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خاموشی رہو تو اچھا ہے، لیکن اگر کہو گے بھی تو کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے تو یہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں. فرمائے ان ھذا الا خلق الاولین، اور نہیں یہ کچھ مگر طریقہ پہلے لوگوں کا، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں پہلے سے چلا رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہی رہیں گے. وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہوں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. تو انجام کیا ہوا، فکذبوہ فاہلکناہم، بس قوم نے جھٹلایا ہود علیہ السلام کو اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، یعنی نافرمانی کرنے والوں، جھٹلانے والوں کو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بھی ہے نشانی، نشان عبرت. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب وہ زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس نے قوم عاد کو پکڑ لیا نافرمانی نے، اور حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان پر اپنی رحمت کو جاری رکھا. آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا تھا قوم ثمود نے بھی رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم صالح، جبکہ ان سے کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی دعوت ہے تمام رسولوں کی، یہاں تو الفاظ بھی ایک ہی ہیں، تو وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو فرمایا وما اسالکم علیہ من اجر، بے لوس دعوت، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر ہے لیکن تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتترکونا فی ما ہاہنا، اب ان کی نعمتوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کو دی ہوئی تھی، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں؟ آمنین، بالکل امن و امان کے ساتھ۔ اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے امن کتنی بڑی نعمت ہے، یہ انہی قوموں کو ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی۔ ایک وقت تھا کراچی میں دروازے بند نہیں کرتے تھے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، ایسے تھوڑی تالے والے لگاتے تھے، کھلے دروازے سوتے تھے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی خوف ہی نہیں تھا، ساری رات کی کہ جہاں مرضی آئے جائیں کوئی ایسا۔ اب تو جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو امن کو اللہ نے خوف سے بدل دی۔ تو اس قوم پر اللہ کی نعمتوں کا بیان، نمبر ایک امن امان تھا ان کے پاس، نمبر دو فی جناتیوں و عیون، اور باغات اور چشمے، اور چوتھا آ رہا ہے و ضرویوں و نخنن تل اوہا حضیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے گوشے ہوتے ہیں بڑے ملائم۔ وطن ہے تو نا من الجبال بیوتن فارحین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر بڑے اتراتے ہوئے، بہت تمہیں جو ہے زوم ہے۔ فتق اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی اصول کامیابی ہے جو مسلسل ہر نبی کی زبانی جو ہے دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، رسول کی فرما برداری کرنا، یہی دو کام ہیں، بار بار ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح منع کیا جا رہا ہے ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ کہاں مانو حد سے بڑھنے والوں کا۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اس کی وجہ سے خالق کی نافرمانی ہوتی، چاہے وہ حکم دینے والا کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، والدین ہو یا استاد ہو، کیسے ہی آدمی ہو، اگر وہ گناہ کا حکم دے گا اس کا حکم نہیں مانا جائے، اللہ کا حکم ماننا ہے ہمیں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں ماننا۔ آگے پھر علامات آ رہی ہیں مصرفین کی، یہاں کہا کہ حد سے بڑھے ہوئوں کی بات نہ مانو، یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی دو علامتیں بیان ہو رہی ہیں، فرمایا الذین یفسدون فی الارض، نمبر ایک جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، اور فساد کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کا مٹا دینا، اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا کہ ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان لو یہی مفسدین ہیں، تو وہ چاہتے ہیں حق اور باطل ایک ہی ہو جائے، سچ اور جھوٹ برابر ہو جائے، سونا اور پیتل ایک ہی دام میں بکنے لگے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کافروں کو بھی موقع دو، یہ بھی انسان ہے، ساتھ ساتھ رہیں گے، بس کفر بھی ساتھ رہے اسلام بھی ساتھ رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، تم انہیں غلط نہ کہو وہ تمہیں غلط نہ کہے، بت پرستی کو بھی تم صحیح کہو، اور جو ہے اللہ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے اسے بھی تم صحیح کہتے رہو، تم اپنی توحید پہ کام کرتے رہو۔ بھائی یہ تو کبھی بھی نہیں رہا، ہر رسول نے آ کے غلط کو غلط کہا، سچ اور جھوٹ کی مستقل دوستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، عارضی کوئی مصلحتاً کوئی معاہدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ علیحدہ بات۔ تو دوسری علامت آ رہی ہے مفسدین کی، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خرابی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، اس پر قوم نے کہا کہ بے شک تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، معاذ اللہ اپنے نبی کو انہوں نے اس طرح کہا، ما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان۔ مطالبہ معجزہ کیا، پھر فاتی بھی آیا، بس لے آؤ ہمارے لیے کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تم ہو سچوں میں سے۔ اس پر معجزہ جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، قال هذه ناقہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے اونٹنی، لہا شرب و لکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کی باری ہوگی پانی پینے کی، اور دوسری دن جو معلوم دن ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اب یہ معجزانہ طور پر پہاڑ سے ان کے مطالبے پر اونٹنی آئی تھی، لیکن اونٹنی ایسی تھی ایک ہی پانی کا گھاٹ تھا، اور جب وہ جاتی تھی پانی پینے تو ان کے جانور بدک جاتے تھے اسے دیکھ کے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے کچھ دیر دیکھا، پھر کہا کہ ہماری باری مقرر کر دیں، چنانچہ باری ہو گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، تم لوگ اور تمہارے جانور نہیں پئیں گے، اگلے دن پھر تم فیضیاب ہو، بھر لو اپنے لیے پانی ایک دن کا پہلے اور اسٹور کر لو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس دن گھاٹ پر نہیں آؤ گے۔ چنانچہ کچھ دن برداشت کیا انہوں نے، لیکن پھر جو ہے برداشت نہیں کر سکے، اور اونٹنی کے پیر کاٹ کے اسے ہلاک کر دیا۔ فرمایا ولا تمسوا بسو، اب مت چھونا اس اونٹنی کو برے ارادے سے، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ آپ پکڑے گا تمہیں ایک عظیم دن کا عذاب۔ فاقروہا، بس انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ فاصبحوا نادمین، اور ہو گئے سخت نادم۔ فاخذہم العذاب، بس آ پڑا ان کو عذاب۔ نادم بھی اس وقت ہوئے جب عذاب آ گیا تھا، اس سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بس اب تین دن ہے تمہارے پاس، تین دن میں عذاب آ جائے گا۔ اور پھر عذاب نے انہیں آ لیا۔ فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ہے ایک نشانی، نشان عبرت۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا۔ اس نے آل ثمود کے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان پر اپنی رحمت کو جاری رکھا۔ پھر چھٹے رسول کا یہاں اس ترتیب میں ذکر آ رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا تھا قوم لوط علیہ السلام نے بھی رسولوں کو۔ اس قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ کہا تھا ان سے ان کے نسبی بھائی لوط علیہ السلام نے کہ ڈرو، کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری فرما برداری کرو۔ بے لوس دعوت کا ذکر۔ وما اسالکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت۔ ان اجریا الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتاتون الذکران، اب ان قوم کا مرض بیان ہو رہا ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو شہوت کے لیے مردوں کے پاس تمام جہان، تمام اہل عالم میں سے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جنہیں پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے۔ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُّونَ، بلکہ تم تو بہت ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کے ذریعے، مرد اور خاتون جو ہے وہ جنسی خواہش پوری کر لیں، لیکن یہ ایسے ناخلف لوگ تھے کہ مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کریں۔ اور یہ تو پہلے تو مذاق ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ آج کی دنیا کی تصویر ہے۔ آج کی دنیا میں بڑے بڑے ممالک، ایک مرد شوہر بنا ہوا ہے، دوسرا مرد بیوی بنا ہوا ہے، اور ان کا نکاح اسٹیٹ پڑھا رہا ہے، اور انہیں لائسنس دے رہا ہے، نکاح نامہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں تمہیں میاں بیوی۔ یہ مذاق اس دنیا میں ہو رہا ہے، پورا یورپ اس گندگی میں، امریکہ اس گندگی میں، بھارت نے بھی اس گیزم اور لیسبیزم کو قبول کر لیا، اور یہ دنیا چاہتی ہے مسلمان بھی اس غلاظت پر آ جائے کہ یہاں مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، اور حکومت انہیں لائسنس دے میاں بیوی کا۔ عجیب جو ہے بے ڈھنگا انداز۔ اور پھر اللہ نے اس مرض کے ساتھ کئی طرح کی سزائیں تو ابھی رکھ دی ہیں، طرح طرح کی نہایت برے قسم کے جو ہے امراض جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور پھر جو ذہنی اور نفسیاتی بگاڑ ہے وہ علیحدہ ہے۔ آگے پھر بجائے اس کے کہ قوم اپنے رسول کی بات مانتی، الٹا دھمکی دینے پر اتر آئی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، کہنے لگے کہ اگر تم باز نہیں آئے یا لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، نکال دیے جانے والوں میں سے ہوگے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ ربی نجنی واہلی، دعائے لوط علیہ السلام، اے میرے رب نجات دیجئے مجھے اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، اس برے عمل سے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، الا عجوزن فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اشارہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف، جس کی ہمدردیاں اپنی قومی کے ساتھ تھیں۔ انجام کیا ہوا آل لوط کا، یا لوط علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کا؟ فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے برسائی ان پر جب پتھروں والی بارش۔ فساء مطر المنظرین، اور بہت ہی بری بارش تھی وہ ڈرنے والوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اور بے شک اس میں ہے نشانی عبرت کی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ظالم قوم کو تباہ کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو بس وہی تھیں جو ایمان لائی تھیں ان پر اللہ کی رحمت مسلسل جاری رہی. آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, ساتویں رسول, اور اس صورت میں بس انہیں کے ذکر ہے. اس کے بعد پھر شاعروں کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمائے اس قال لہم شعیب الا تتقون, بلکہ اس سے پہلے ایک آیت اور ہے, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اور جھٹلایا جنگل والوں نے بھی اب رسولوں کو. اس قال لہم شعیب الا تتقون, جبکہ ان سے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ واتیون, بس اللہ کی نافرمانی سے بچو, میری فرما برداری کرو. وما اسالکم علیہ من اجر, میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی اجر. ان اجری الا علی رب العالمین, بے شک میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہیں. اب جرائم آ رہے ہیں قوم کے. نمبر ایک, اوف الکیلا ولا تکونوا من المخسرین, پورا کیا کرو ناپ. اور نمبر دو, اور نقصان نہ پہنچایا کرو لوگوں کو. اور نمبر تین, وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور وزن کیا کرو پوری سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. اور نمبر چار, ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. نمبر پانچ, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے. تو ایک تو ناپ پورا نہیں کرتے تھے, دوسرا لوگوں کو نقصان دیتے تھے, تیسرا وزن میں کمی کرتے تھے, اور نمبر چار لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتے تھے, اور نمبر پانچ زمین میں فساد مچاتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ڈاکے ڈالتے تھے اور قافلوں کو لوٹتے تھے. قوم کو ترغیب دلا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ, اور تقوی اختیار کرو اس کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ, اور خلقت جو پہلے گزر چکی ہے, تمہارے آبا و اجداد سارے انسان, اس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا, تم اس کا تقوی اختیار کرو. آگے قوم کے اعتراضات. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ, قوم نے کہا تم تو جادو کے مارے ہوئے لگتے ہو, تم پر جادو ہوا ہوا ہے معاذ اللہ. نمبر دو, وما انت الا بشر مثلنا, دوسرا اعتراض جڑ دیا کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان. پھر تیسرا اعتراض, وان نظنک لمن الکاذبین, اور ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. چوتھا اعتراض, فاسقط علینا کسفا من السماء, بس گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. تو چار اعتراضات جڑ دیے قوم نے. اب آگے جو ہے ان کا انجام بیان ہو رہا ہے. قال ربی عالم بما تعملون, فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فکذبوہ, بس اس قوم نے جھٹلا دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو. فاخذہم عذاب یوم الذلہ, تو آ پکڑا انہیں عذاب نے ایک سائے والے دن. مفسرین لکھتے ہیں کہ عذاب آیا بادلوں کی صورت میں, کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی, قوم بادلوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی کہ لو جی بارش ہوگی, اور جشن منانے لگی. اور یہ پتہ نہیں تھا یہ بادل جو آ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کے بادل ہیں, اس سے رحمت نہیں برسنے والی, اس سے اللہ کا عذاب برسنے والا. انہ کان عذاب یوم عظیم, اور بے شک وہ تھا عذاب ایک بڑے سخت دن کا. ان فی ذالک لآیہ, بے شک اس میں بھی ہے ایک نشانی, نشانی ہے عبرت. وما کان اکثرهم مومنین, اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے. وإن ربك لهو العزيز الرحيم, اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے مسلسل رحم کرنے والا. اس نے اصحاب ایکا کے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا, اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان پر اپنی رحمت کو جاری رکھا. آگے عظمت قرآن کا ذکر آ رہا ہے بزبان قرآن, آیات 192 سے 197 تک. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ, اور بے شک یہ قرآن تو اتارا ہوا ہے, یعنی کیفیت نزول بیان ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے انزال اور دوسرا ہوتا ہے تنزیل. انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے نازل کر دینا, تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو قرآن 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا, اور یہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا؟ فرمایا رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. اور کون لے کر اس قرآن کو آیا؟ نزل به الروح, اور نازل ہوئے سے لے کر روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. اور کس پر نازل کیا گیا؟ علی قلبک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. اور یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ لتکون من المنذرین, تاکہ آپ خبردار کر دیں تمام جہان والوں کو. جو آپ کہیں کہ تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والے. اور اس طرح کس زبان میں نازل ہوا؟ بلسان عربی یہ مبین. اور یہ قرآن نازل کیا گیا واضح عربی زبان میں. اور اسی طرح کیوں نازل کیا گیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اب بلا شبہ وہ کتاب جو ہے وہ پہلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. یہ پہلی عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے, اس سے پہلے بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں. دوسری عقلی دلیل, اولم یکل لہم آیا, کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی, اَيَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل, یعنی جسے پہچانتے علماء بنی اسرائیل بھی, یعنی قرآن یہ اللہ کی نشانی ہے, اور پوچھ لو علماء بنی اسرائیل سے, وہ بھی پہچانتے ہیں ان نشانیوں سے کہ یہی برحق کتاب ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, اور اگر ہم اتارتے اسے کسی اجمی پر, فَقَرَآهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ اسے پڑھ کر سناتا ان کو, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود بنا لیا ہوگا کیونکہ آپ کی زبان بھی عربی ہے مبین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم کسی اجمی پر قرآن نازل کر دیتے اور وہ اجمی عربی قرآن سنا رہا ہوتا پھر بھی یہ مانتے نہیں. اصل میں تو یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں. اور اسباب انکار قرآن کیا ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں, دو اسباب یہاں بیان ہوئے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اور اسی طرح ہم نے جمع دیتے ہیں اس بات کو دلوں میں مجرمین کے, یعنی یہ شرک اور کفر, اور وہ اس طرح جم جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی دلیل دیکھنے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ بتوں کی محبت نکلتی نہیں ہے, وہ جرائم کی لذت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی طرح دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے, لا یؤمنون بہ, وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر, حتی یروا العذاب الالیم, جب تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو. آگے کیفیت عذاب, فیاتیہم بختہ, بس وہ عذاب آ لے گا انہیں اچانک, وہم لا یشعرون, اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. فیقولوا هل نحن منظرون, پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی, اف بعذابنا یستعجلون, بس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہٹ درمی دیکھو کہ یہ اگر ہم انہیں ان نعمتوں سے بہراور رکھیں کئی سال, ثم جاءہم, پھر آ جائے ان پر وہ عذاب, ما کانو یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی یہ پھرنے والے نہیں ہیں. اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو کفر اور شرک پر قائم رہتے ہیں, مانیں گے اس وقت جب عذاب دیکھ لیں گے, لیکن جب عذاب آئے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا, توبہ قبول نہیں ہوگی. آگے پھر سنت اللہ کا بیان آ رہا ہے, وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون, اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بھی بستی مگر اس کے لیے ہم نے بھیجے ڈرانے والے, خبردار کر دینے والے, یعنی انبیاء. ذکرا, گویا یہاں محذوف ہے حاضر ہی ذکرا, یعنی یہ یاد دہانی کے لیے. وما کنا ظالمین, اور ہم نہیں تھے ظالم. آگے مشرکین کے دو اعتراضات, اس کی وجوہات آ رہی ہیں. وما نتزلت بہ الشیاطین, اور نہیں ہم لے کر اترے اور نہیں لے کر اترے اس قرآن کو کوئی شیاطین. دو باتیں وہ کہا کرتے تھے قرآن کے اعتبار سے مشرکین مکہ بالکل شروع کے دور میں, اور وہ ایک تو کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں اور دوسرے کہتے تھے آپ شاعر ہیں. تو اب یہ آخری رکوع اس صورت کا, اس میں ان دونوں اعتراضات کا جواب دیا گیا. کاہن ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں موکل جن ہو اور وہ اس کا جنوں پر کنٹرول ہو اور وہ جن اس کی بات مانتے ہوں اور وہ ان سے غیب کی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتا. تو لوگوں نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ یہی الزام لگایا کہ یہ بھی کیونکہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کل عذاب آئے گا اور موت کے بعد کیا ہوگا اور جنت اور جہنم کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا یہ تو کاہن ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیونکہ یہ آگے والے وقت کی خبریں بتا رہے ہیں. اور دوسرا جب انہوں نے قرآن سنا تو دنگ رہ گئے, الفاظ کا کیا چناؤ ہے, کیا ترتیب ہے آیات کی, ایسی جا کر دل پر لگتی آیات, تو انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہیں. تو یہ جو قافیہ محسوس ہوتا ہے, ایک ڈیوائن میلوڈی محسوس ہوتی ہے قرآن کے اندر, تو انہوں نے کہا یہ شاعر ہیں. تو ان دونوں طرح کی جو باتیں ہیں اس کا رد کیا جا رہا ہے. پہلے ان کا پہلا اعتراض کہ آپ کاہن ہیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا, وما تنزلت بہ الشیاطین, کہ نہیں لے کر اترے اس قرآن کو یہ شیاطین جن. وما ينبغي لهم, اور نہ ہی انہیں یہ جرات ہے کہ وہ ایسا کر سکیں. وما يستطيعون, اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کر سکیں گے. تو اللہ کی وحی کی حفاظت ہوتی ہے, شیاطین جن کو اس کی جرات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وحی کو لا کر اتر سکیں. اور وحی کو لے کر اترنا تو دور کی بات ہے, وہ جو ہے اسے سننے کے لیے بھی جو ہے انہیں موقع نہیں دیا جاتا. اور وحی کے نزول کے دوران یہ پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں ملائے اعلیٰ پر, اور ایسے شریر جن جو کچھ سنگن لینے کے لیے آتے ہیں ان پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں, انہیں وہاں سے بھگایا جاتا ہے. تو فرمایا انہم عن السمع لمعزولون, اور یقیناً وہ جو سنتے بھی ہیں تو وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں, اور گویا ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو ایک امیر یا رہنما کی کیا صفات ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ نہیں پکاریے اس اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو, فتکون من المعذبین, ورنہ بالفرض بالفرض آپ بھی عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں گے. نمبر دو, وانذر عشیرتک الاقربین, اور ڈرائیے اپنے قریبی کنبے خاندان کے لوگوں کو. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو جمع کیا اپنے کنبے خاندان کو, اور ان سے کہا کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ سے بچا لو, قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. پھر اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو, قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اسی طرح پھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو, قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. نبی اپنے رشتہ داروں کو یہ کہنے, اور جو ہے ہم پتہ نہیں کس دور کی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو بھی جرائم کرتے رہیں وہاں تو بخش دیے جائیں گے, پتہ نہیں کون سا ہمارے پاس ایسا وعدہ ہے اللہ کا دیا ہوا. اسی طرح آپ سے کہا گیا, تیسرا حکم دیا جا رہا ہے, وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اپنے بازوؤں کو نرمی اور رحمت سے جھکائے رکھیے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے. اور نمبر چار, فَإِنْ أَصَوْكَ, اور بالفرض بالفرض اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں, فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری و ذمہ ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو, یعنی اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں. اب پانچواں حکم دیا جا رہا ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, اور آپ توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے, یعنی اس زبردست اور مسلسل رحم کرنے والے پر, الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, اب اللہ تعالیٰ کی خاص محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اللہ جو دیکھتا رہتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور آپ کی حرکات کو بھی دیکھتا رہتا ہے جب آپ جو ہے گویا سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. آگے جو ان کے اعتراضات تھے ان کا مزید ذکر آ رہا ہے. فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا آپ کو بتائیں کہ کس پر نازل ہوتے ہیں یہ شیاطین, تو گویا ان کی جو الزام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے, تو بتایا جا رہا ہے کہ کاہن ایسے ہوتے ہیں کیا, تم نے کاہنوں کو نہیں دیکھا, ہمارے رسول کو دیکھو کتنے اعلیٰ سیرت و کردار کے ہیں, اور کاہنوں کو دیکھو کیسے گندے رہتے ہیں کیسے غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں, اور ان کا سیرت کردار دیکھو ہمارے رسول کا سیرت کردار دیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتے اتر رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کر, اور کاہنوں پر شیطان اترتے ہیں گندگی لے کر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس پر اترتے ہیں شیاطین, تنزلوا علی کل افاق نسیم, چار برائیاں بیان ہو رہی ہیں شیطان کے دوستوں کی, اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچا کر رکھے. فرمایا کہ وہ شیطان تو نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر, جھوٹ بولنا اللہ کی نافرمانیاں کرنا دو ہو گئے جرائم, یلقون السمع, اور وہ لگاتے ہیں کان, یعنی شیاطین کی طرف جنات کی طرف. اور نمبر چار, واکثرہم کاذبون, ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, وہ جنات آ کر ایک بات بتاتے ہیں وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, ان سے مال وصول کرتے ہیں, یہ کہانت یوں ہی چلتی ہے, ہاں جی میرے گھر چوری کس نے کی ابھی بتاتا ہوں جنات کے ذریعے, اور جو ہے وہ پھر چلے جائیں گے, وہ جن بھی جائیں گے کچھ ادھر ادھر کے سنگن لیں گے, ایک ذرا سا اشارہ کریں گے وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر بتائیں گے, اور اس کے عوض جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا لوگوں سے جو ہے وہ نذرانے وصول کریں گے, پھر کہیں گے دو کالے بکرے لے آؤ تو آگے کی بات معلوم ہو, بھائی ایک بکرا کتنے کا ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی مانگ رہے ہیں بس بکرے لاؤ گے تو کام ہوگا, تو اس طرح جو ہے دکان چمکاتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ کہاں یہ کاہن ہے اور کہاں ہمارے رسول ہیں، کیسا الزام لگا رہے ہو ہمارے رسول پر؟ تو ان کا جو دوسرا الزام تھا اس کا جواب جو ہے آخر میں دیا جا رہا ہے سورت، وہ کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں، تو اب بیان ہو رہا ہے کہ کہاں شاعر اور کہاں ہے ہمارے رسول، شاعروں کی تین عمومی کمزوریاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا وَالشُعَرَاءُ، اور یہ جو شاعر ہیں، يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کی تو پیروی کرتے ہی گمراہ لوگ ہیں۔ اکثر بیشتر شعرا کیا کرتے ہیں؟ عشق اور عاشقی کے قصے اور ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں، اور جو ہے وہ اس اور ان مزے کون لیتے ہیں؟ اسی طرح کے لوگ جو گناہ اور فسق و فجور میں پڑے ہیں۔ اور نمبر دو، دوسری کمزوری جو شاعروں کی ہے، الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرگردہ رہتے ہیں؟ باتیں بڑی اونچی اونچی، عمل میں زیرو، تو کبھی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی زمین کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور بھائی زمین کے اوپر رہ کر اللہ اس کے رسول کی فرما بداری بھی تو کرو، لیکن یہ شاعروں میں عموماً کمی نظر آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے وہ باتیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تین کمزوریاں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں۔ نمبر ایک، ان کی پیروی کرنے والے بے عمل لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ۔ نمبر دو، وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں، مبالغہ بہت اونچے کا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ عمل میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، تو بڑی بڑی اونچی باتیں کر جاتے ہیں لیکن عمل بہت پیچھے ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اچھے شعراء کی چار صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس پر یہ جو ہے سورت مکمل بھی ہو رہی ہے، اسی لیے اس کا نام سورت الشعراء ہے، کیونکہ اس کے آخر میں دو طرح کے شاعروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عمومی شاعر جن کی تین کمزوریاں بیان ہو گئیں، اور پھر آخر میں اچھے شعراء اور جن کی جو ہے چار صفات آ رہی ہیں۔ گویا اس طرح جواب دے دیا گیا کہ قرآن شاعری نہیں ہے اور ہمارے رسول شاعر نہیں ہیں۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ شعراء، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے کیے نیک اعمال، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو بہت کثرت سے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے انتقام لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا۔ تو چار خوبیاں اچھے شعراء کی کیا آگئی؟ نمبر ایک، وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ نمبر دو، وہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر تین، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی شاعری اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور نمبر چار، وہ اگر بدلہ بھی لیتے ہیں تو ظلم کرنے پر بدلہ لیتے ہیں۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے شعر کہا کرتے تھے، اس کا جواب صحابہ دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، اور آپ سے زیادہ اچھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب، ہر کمی، ہر خامی سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو ایسا بنایا گیا ہے جیسا آپ کو پسند تھا، جیسا آپ نے چاہا۔ تو یہ بھی اشعار، کیا زبردست شان بیان کی گئی ہے ان اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ بات ہی ختم کر دی انہوں نے، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ قابل عزت شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جو ہے جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اَيَّا مُنْقَلِبِينَ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کو جگہ ملتی ہے لوٹ کا جب وہ جو ہے جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ تو یہ سورہ شعراء تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اچھے شاعروں کی چار صفات پر اس سورت کو ختم کیا گیا۔ اگلی سورت سورہ نمل ہے، 10-15 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور یہ پارہ بھی آگے ختم ہو رہا ہے ان قریب، بلکہ کافی آگے ہے۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں بھی انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، چار انبیاء کرام کا ذکر آئے گا سورت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں عظمت قرآن کا ذکر، طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب، تلک آیات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، اور قرآن کی کیا شان ہے، کیا اوصاف ہیں. فرمایا و کتاب مبین، اور وہ واضح کتاب ہے. نمبر ایک وہدن، بلکہ فرمایا ہدن و بشرا للمومنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. تو تین یہاں پر شان قرآن کی بیان ہو گئی، واضح کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. آگے پھر قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تین صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. تو کون قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز. تو نماز پڑھنے والے بہت ہیں، نماز قائم رکھنے والے بہت کم ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، جو رمضان کے علاوہ بھی نفل عبادات کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی جماعت سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور خواتین گھروں میں پابندی سے جو ہے نماز پڑھنے والی ہیں. اور دوسری صفت آ رہی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاۃَ، اور وہ ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ. اور نمبر تین وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں. قرآن سے محروم رہنے والوں کا بھی بیان ہے، اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا. زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو. فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پس وہ اسی میں سرگردہ رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں وہ اس سے بھی زیادہ خسارے میں ہوں گے. آگے عظمت قرآن کا بیان ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً آپ کو تو دیا جا رہا ہے یہ قرآن. مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی بڑے ہی صاحب حکمت اور صاحب علم اللہ کی طرف سے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک کتابچہ بھی ڈاکٹر اشعار احمد رحمتہ اللہ علیہ کا موجود ہے، عظمت قرآن پر، کیا شان ہے قرآن کی. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے، مدین سے واپسی مصر کی طرف اس کا ذکر آ رہا ہے. اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، صحرا سینا میں ہے اور رات کا وقت ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. سآتیکم منہا بخبر، اور شاید کہ میں لے آؤں جو ہے اس آگ کے پاس سے تمہارے لیے کوئی خبر. او آتیکم بشہاب قبس، یا لے آؤں تمہارے لیے دہکتا ہوا انگارہ. لعلکم تستلون، تاکہ تم بھی ہاتھ سیک سکو. فلما جاءہا، اب شرف ہم کلامی باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. پس جب وہ آئے اس آگ کے پاس، نودیا ان بورک، تو آواز دی گئی کہ مبارک ہو. من فی النار و من حولہا، جو اس آگ میں اور جو اس کے چاروں طرف ہے. سبحان اللہ رب العالمین، اور بہت ہی پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اور یقیناً میں ہی ہوں اللہ زبردست اور کمال حکمت والا. پہلے معجزہ کا ذکر آ رہا ہے. والقی عصاک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی. فلما رآہا تہتز کأنہا جان، بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ہے سانپ. ولا مدبرن، تو وہ پیٹ پھیر لی موسیٰ علیہ السلام نے. ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پھر وہاں سے دوڑ لگا دی. یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈریے نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرا کرتے ہمارے پاس جو ہے وہ رسول. الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا. ثم بدلا حسنم بعد سو، تو پھر ہم بدل کر جو ہے بدل دیں گے اس کی نیکیوں سے بعد برائی کے. یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اگر اس کے بعد وہ توبہ کریں، نیکیاں کریں، تو ہم ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک میں تو ہوں ہی بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. پھر دوسرے معجزے کا ذکر آ رہا ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور نکالیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی تکلیف کے. فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، بس ان نو معجزات کے ساتھ فرعون اس کی قوم کی طرف جائیے. نو معجزات کون تھے؟ دو کا یہاں ذکر آ گیا, باقی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون پر خون کا عذاب نازل کیا, طوفان کا عذاب آیا, ٹڈی دل کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب آیا, قحط سالی کا عذاب آیا, پھلوں کے نقصان کا عذاب آیا. تو یہ سارے ملا لیں تو نو ہو جاتے. اس طرح فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ آل فرعون جو ہیں وہ فاسق لوگ ہیں, نافرمان لوگ ہیں. اب آل فرعون کی ہٹ درمی کا ذکر آ رہا ہے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرا, پھر جب آئے ان کے پاس ہمارے معجزے بالکل واضح, قالوا ھذا سحر مبین, تو وہ کہنے لگے تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها, اور انہوں نے انکار کیا ان معجزات کا. واستيقنتها انفسهم, حالانکہ یقین کر لیا تھا ان معجزات کا ان کے دلوں نے, دل کہہ رہے تھے یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. تو دل تو ایمان لے آئے لیکن زبان سے انہوں نے انکار کیا. ظلم و علوا, ظلم و تکبر میں آ کر, آگے درس عبرت ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, بس اے نبی دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور دو واقعات کا ذکر ہے, ایک تو قصہ وادی نمل, چونٹیوں کی سرزمین سے گزرنا ہوا ان کا, اس کا ذکر آ رہا ہے. پھر قصہ ملکہ سبا آ رہا ہے, ملک سبا کی ملکہ کا ذکر. فرمایا ولقد آتینا داود سلیمان علما, اور بے شک ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم. اور لوگ کہتے ہیں, یعنی علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو علم القضاء دیا تھا, یعنی فیصلہ کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان دونوں علماء کو دیا, ان دونوں انبیاء کو دیا. اسی طرح سیاست اور حکومت کرنے کا علم. حضرت داؤد علیہ السلام بھی 40 سال تک جو ہے بادشاہ رہے بنی اسرائیل کے, ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال تک بنی اسرائیل میں بادشاہ رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا ہے, اور ان کے 40 سال بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے بادشاہت کا. بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے بنی اسرائیل میں. وقال الحمد للہ, اور دونوں نے کہا کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, کہ جس اللہ نے فضیلت دی ہمیں بہت سارے اپنے بندوں میں سے اہل ایمان پر. اور پھر فضائل سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. وورثا سلیمان داودا, پھر ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا. وقال یا ایھا الناس, اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے لوگوں, علمنا منطق الطیر. اب ان کی شان بیان ہو رہی ہے, ایک تو سلیمان علیہ السلام کی پہلی فضیلت کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنائے گئے, نمبر دو اور فرمایا کہ ہمیں سکھائی گئی ہے بولی پرندوں کی, اور نمبر تین و اوتینا من کل شیء, اور ہمیں دی گئی ہے ہر طرح کی چیز. ایسی بڑی شاندار بادشاہت, کسی چیز کی کمی نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. ان ھذا لہو الفضل المبین, اور انہوں نے کہا یقیناً یہ تو اللہ کا صریح فضل ہے ہم پر. اب آگے پہلا واقعہ آ رہا ہے, قصہ وادی نمل کا, اور عظیم لشکر کا ذکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. وحشر لسلیمان جنودہ, اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر. من الجنی والانسی والطیر, اور یہ لشکر کن پر مشتمل تھا؟ جنات پر اور انسانوں پر اور پرندوں پر, ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بریگیڈ تھی. تو فرمایا فہم یوزعون, بس وہ تقسیم کیے جاتے تھے علیحدہ علیحدہ بریگیڈس میں, ایک ایک بٹالین جنات کی علیحدہ اور انسانوں کی علیحدہ, پرندوں کی علیحدہ علیحدہ. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, اب وہ واقعہ آ رہا ہے, نمل کہتے ہیں چونٹی کو, چونٹیوں کی وادی سے کے قریب سے گزر ہوا. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ آئے ایک میدان میں چونٹیوں کے وادی نمل میں. قالت نملۃ, تو کہا ایک چونٹی نے, مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھا یہ ان کا لشکر, اور چونٹیوں نے جو ہے زمین کی دھمک سے سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم و شان لشکر آیا ہی چاہتا. اس چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں. اور اس کی حکمت بھی بیان کی, لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ, کہ نہ کچل ڈالیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر. وہم لا یشعرون, انہیں خبر بھی نہ ہو اتنا عظیم لشکر آ رہا ہے, انہیں کیا پتہ کہ ہمارے پیروں تلے چونٹیاں ہیں. تو جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, اس سے پہلے کہ رون دیے جاؤ. اب یہ آواز اس چونٹی کی اللہ تعالیٰ نے 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. فتبسم ضاحكا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر دیکھیے، بس وہ مسکرائے اور ہنس گئے، اس ہنس پڑے اس چونٹی کی بات سن کر. وقال، اور انہوں نے فرمایا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے اللہ مجھے توفیق دیجئے میرے رب کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا. اللتی انعمت علی وعلا والدی، جو آپ نے عطا کی مجھے اور میرے والدین کو. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں وہ نیک عمل کروں جو آپ پسند کریں. وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل فرمائیے اپنی رحمت سے. فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں. دیکھیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، پھر وہ تکبر نہیں کرتے اگر کوئی نعمت ہوتی ہے. کوئی اور ہوتا وہ کہتا دیکھو میری شان، کیسے میں نے چینٹیوں کی بات سنی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو جب نعمتیں ملیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے پھر دوسرا قصہ ہے، قصہ ملکہ سبا کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو درست کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک استفسار فرمایا. فتفقدت الطیر، اور انہوں نے تفتیش کی پرندوں کی. فقال، یعنی چیک کیا بھئی سارے پرندے موجود ہیں جو جو ہونے چاہیے تھے لشکر میں. پھر انہوں نے کہا، مالیا لا ار الہدہد، اور کیا بات ہے کہ میں نہیں پاتا ہدہد کو. امکان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے، آیا نہیں، ہم نے تو حکم دیا تھا جمع ہونے کا، کہاں غائب ہے. آگے پھر غصہ عطاب سلیمان علیہ السلام اور ناراضگی کا ان کا اظہار ہو رہا ہے. لا اعذبنہ عذابا شدیدا، اور اگر ایسے ہی بلا وجہ گھسک گیا تو کہنے لگے میں ضرور دوں گا اسے سزا بہت شدید. اولا اذبحنہ، یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین، یا وہ لے آئے میرے پاس کوئی واضح وجہ. تو آپ دیکھیں، کہاں تو 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن لی، اور کہاں یہ پتہ نہیں ہے حدود کا ہے. تو اصل میں علم غیب انبیاء کے پاس اپنا ذاتی نہیں ہوتا، اللہ جو بتا دے وہی پتا ہوتا ہے، جو نہ بتائے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خدا جتنا چاہے دکھا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو، غنی ہو، فرشتہ ہو کر. تو جتنا اللہ جسے چاہتا ہے وہ بتاتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ معلومات کر لے. اب سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ اتنا زبردست، چونٹی کا پتہ چل گیا، لیکن جو ہے وہ حدود کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے. تو فرمایا فمکسا غیر بعید، اور بس وہ حدود تھوڑی دیر کے لیے غائب رہا، تھوڑی دیر میں وہ آ گیا. فقال احط بما لم تحط بھی، اور اب حدود نے اپنا عذر پیش کیا، وہ کیوں نہیں تھا اور کیوں کہاں غائب تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے. وجئتک من سبع بنبع یقین، اور میں ملک سبا سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور پھر اس نے وہاں کے حالات تفصیل سے بیان کیے، ملکی حالات پہلے بیان کیے. انی وجدتم راعتن تملکوہم، اور میں نے وہاں پایا ایک ملکہ کو کہ وہ ان پر حکومت کرتی ہے. واوتیتا من کل شیء، اور اس کی شان کیا ہے کہ اسے ہر چیز میں سے دیا گیا، یعنی اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے، اس کے پاس خزانوں کے ڈھیر ہیں، ہر ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے. اور ساتھ ہی حدود نے تعریف کی کہ ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت تو بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی عظیم تخت ہے جس پر وہ ملکہ براجمان ہوتی. اب جو ہے آگے مذہبی حالات کا بھی ذکر کیا، پہلے سیاسی حالات بتائے کہ حکومت کر رہی ہے ایک عورت، تو یہ اس وقت بھی بڑی قابل حیرت بات تھی، ورنہ حکمران جو ہے مرد ہوتے ہیں اور یہ سبا میں جو ہے عورت حکمران. پھر ان کی مذہبی حالت بتا رہا حدود. وجدتھا و قومھا، کہنے لگا میں نے پایا اس ملکہ کو، اس کی قوم کو. یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں سورج کی. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وزین لہم الشیطان و اعمالہم، اور مزین کر دیا ان کے لیے ان کے ان برے اعمال کو شیطان نے. فصدہم عن السبیل، اور پس روک دیا ہے ان کو سیدھے راستے سے. فہم لا یہتدون، پس وہ اب سیدھی راہ کو نہیں پاتے. اللہ یسجدو للہ، آگے فرمایا کہ اور وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو. الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ جو ظاہر کرتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو آسمان و زمین کی. گویا حدود اب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جو جانتا ہے چھپی باتوں کو بھی اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. تو ملکہ کے عرش کا بھی ذکر آیا لیکن وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ جو ہے وہ مالک ہے عرش عظیم کا. آیت سجدہ ہے، سجدہ فرمانے. بسم اللہ اول و آخرہ. اب حدود کی اتنی زبردست تقریر سن کے کہ ملکی حالات بھی اس نے بھی بڑے غور سے دیکھے، پھر مذہبی حالت بھی بتا دی، عرش کا بھی ذکر کر دیا، تو اور اس کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر لی. اب اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، قالا سننظر اصدقت، فرمایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اور پھر امتحان جو ہے انہوں نے لیا، اذهب بكتابي هذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فلقيه اليهم، اور ڈال دو یہ اس قوم کی طرف، ثم تول عنهم، پھر ذرا ہٹ کے ان کے پاس سے انتظار کرنا، فانظر ماذا يرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب آگے منظر بدلتا ہے، ملکہ سبا ہے اسے بڑی ہی عجیب طرح سے خط ملا ہے، نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی سپاہیوں سے کسی نے بات کی، اور وہ دیکھ رہی اس کے خوابگاہ میں خط موجود. تو حدود آیا، اس نے پورے محل کی سیکیورٹی کو بائی پاس کیا، اور ملکہ کے خاص کمرے میں پہنچ کر وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں ڈال دیا. تو ملکہ کے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ خط جو ہے خوابگاہ میں موجود ہے اور کسی کو پتہ نہیں. تو اب اس پر جو ہے ملکہ سبا کی آپ کہیں کہ اس کی پارلیمنٹ کا ایک اجلاس اور اس کی کارروائی کا یہاں ذکر آ رہا ہے. قالت یا ایھا الملأ، تو ملکہ، اس کا نام اکثر مفسرین نے بلقیس بھی لیا ہے، ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے درباریوں، بڑے بڑے سردار تھے، فوج کے جرنیل تھے، انہیں کہنے لگی، انی القیہ الیہ کتاب کریم، یقیناً میری طرف ایک نہایت ہی بزرگی والا خط آیا، انہ من سلیمان، خط کا مضمون کیا تھا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ خط شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور خط کا مضمون کیا تھا، أَلَا تَعْلُوا عَلَيَّ، کہ تم سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. بس یہ مختصر خط. تو یہ ان صورتوں میں سے جس کے آغاز میں تو بسم اللہ ہے ہی، لیکن اس صورت یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں بسم اللہ ایک آیت ہے اور جو ہے باقاعدہ پڑھی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب وہ ملکہ سبا جو ہے وہ بڑی متاثر ہے کہ اس کی خوابگاہ میں خط آیا، اور خط بھی بڑا شاندار ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اب بس دو ہی باتیں کہ جو ہے اپنا گھمنڈ ترک کرو اور میرے سامنے سر جھکا کر حاضر ہو جاؤ. اب ملکہ نے پھر مشورہ طلب کیا اپنی پارلیمنٹ سے، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے وزراء موجود ہیں. قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی، اے میرے درباریوں، افتونی فی امری، ذرا مجھے مشورہ دو میرے کام میں، ما کنتو قاطعتن امرا، اب میں نہیں طے کرتی کوئی بھی کام، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو. تو یہاں پر بھی شورائیت کی اور مشورے کی اہمیت سامنے آ رہی. ملکہ نے اپنے سرداروں سے، وزراء سے مشورہ لیا پہلے. اس پر اراکین سلطنت کی رائے بھی سامنے آ گئی. قالو نحنو اولو قوہ، وہ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بڑی سخت جنگی صلاحیت رکھتے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کا ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، بس آپ غور کیجئے آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں. اصول یہی ہے، اور قرآن دیکھیں بہت سارے واقعات بیان کر سکتا ہے، لیکن واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے، امیر کو مشورہ کرنا چاہیے، اور جب امیر مشورہ مانگے تو سب اپنی اپنی رائے دے دیں، لیکن فیصلے کا اختیار کس کو ہے، وہ امیر کو ہے، وہ اجتماعیت کی رائے کا پابند نہیں ہے. تو سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، اور لیکن کہا کہ اب فیصلہ آپ کریں، اگر آپ کہیں گی جنگ کرنے ہیں تو ہم بڑے سخت ہیں جنگ کرنے میں، ہم جنگ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ اور چاہتی ہیں تو وہ آپ کیجیے. اب دیکھیے ملکہ بڑی ذہین تھی، اور اس نے جو ہے اپنی رائے پیش کی. قالت ان الملوک، اور ملکہ نے کہا کہ یقیناً بادشاہ اذا دخلوا قریہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوها تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ اور کر دیتے ہیں اس کے عزت والوں کو ذلیل وکذالک یفعلون اور ایسے ہی وہ کریں گے ان کے خط سے معلوم ہوتا ہے بہت ہی زبردست کوئی بادشاہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی یہی نہ کریں پھر تفتیش حال کے لیے ملکہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اگر یہ دنیا دار قسم کا آدمی ہے تو کچھ دے دلا کے شاید معاملہ رفع دفع ہو جائے اس لیے نہایت قیمتی تحفوں کے ساتھ اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا بس اس رکوع پہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے یہ آگے رکوع آ رہا تھوڑا آگے ہیں تو فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ اور میں بھیجتی ہوں ان بادشاہ کی طرف جو ہے کچھ تحفے فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اب پھر دیکھوں گی کہ کیا جواب لاتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے یہ ایلچی فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَان جب وہ ایلچی اور قاصد پہنچے سلیمان علیہ السلام کے پاس قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَال تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو تم تحفے میرے لیے لائے بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکہ ان تحفوں سے تو تم خود ہی خوش ہو لے کر کھیلو ان سے مجھے ان کی ضرورت نہیں اور ساتھ ہی اعلان کیا ارجع الیہم اور واپس جاؤ جو اپنی قوم کے پاس فلنأتینہم بجنود اور ہم اب ان کے پاس لائیں گے ان کے اوپر لائیں گے ایک بہت بڑا لشکر لا قبل لہم بہا کہ وہ نہیں مقابلہ کر سکیں گے اس لشکر کا ولا نخرجنہم منہا اذلہ اور ہم نکال باہر کریں گے وہاں سے جو ہے انہیں ذلیل کر کے وہم صاغرون اور انہیں سخت رسوائی ہوگی تو یہ بڑا سخت جو ہے اعلان جنگ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اب سلیمان علیہ السلام کی آپ کہیں شورا کے اجلاس کا منظر جو ہے کھینچا جا رہا ہے ساتھ ہی پھر وہ تو اپنا تحفے لے کر واپس ہو لیے ایلچی ملکہ کو پیغام دینے کے لیے اتنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قالا یا ایہا الملاؤ کہنے لگے اے میرے جو ہے سرداروں اور اے میرے دربار والوں ایکم یاتینی بی عرشہا تم میں سے کون ہے جو میرے پاس لے آئے اس ملکہ کا عرش اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ ملکہ ہے میرے پاس جو ہے فرما بداری قبول کر کے اس پر سب سے پہلے عفریت جن نے جواب دیا عفریت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور اور کئی جنوں کے مقابلے میں ایک جن وہ عفریت تھا قال عفریت من الجن اس پر کہا جو ہے جنوں میں سے عفریت نے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے یا آپ کی شورا چل رہی ہے گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے آپ یہاں رکیں گے دو گھنٹے رکیں گے اس سے پہلے کہ آپ اسے برخاست کریں میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا میلوں دور ہے اور شدید سیکیورٹی ہے پوری فوج ہے لیکن جن کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کے اٹھنے سے پہلے آ جائے گا اور ساتھ ہی تسلی دلائی اس نے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور میں بہت طاقتور بھی ہوں کوئی سیکیورٹی مجھے روک نہیں پائے گی اور دوسرا میں امانت دار بھی ہوں وہ قیمتی تخت ہے اس کے ہیرے جواہرات میں سے کچھ اپنے پاس رکھوں گا نہیں پوری امانت داری سے اسے آپ کے پاس پاؤں گا اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں کا معجزہ آ رہا ہے اور آصف بن برخیہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا اپنی کتاب کا قال الذی عندہ علم من الکتاب اور پھر کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم انا آتیک بہ اور آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں لاؤں گا اس تخت کو سلیمان علیہ السلام آپ کے پاس قبل ان یرتد الیک طرفک اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپک سکیں فلما راہ مستقرا عندہ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ تخت انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے دیکھ لیا تو جن کہہ رہا تھا میں آپ کو یعنی دو ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر لا دوں گا اور اس شخص نے اس انسان نے پلک جھپکنے کی حد تک جو ہے اتنی بھی دیر نہیں لگی وہ تخت کو لے آیا تو آپ دیکھیں اور یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اللہ کی کتاب میں بڑا زور ہوتا ہے اور بہت کچھ یہاں تک آج کی سائنس نہیں پہنچ چکی یعنی ہمارے سائنسدان ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ پلک جھپکانے میں کوئی چیز اٹھا کر ادھر لیں فکشن میں آ چکا ہے جسے وہ اسٹار وار، اسٹار ٹریک وغیرہ قسم کی جو ہے اس میں وہ دکھاتے رہیں کہ ایک شخص ہے وہ کھڑا ہوا، وہ تحلیل ہو گیا اور دور جگہ پر وہ دوبارہ نمودار ہو گیا، لیکن یہ صرف فکشن کی حد تک ہے اس وقت. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ آصف بن برخیہ نے کر کے دکھا دیا. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو کہنے لگے یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکرو ام اکفر، اب وہ اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکرو لنفسی، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے. آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینا چاہا، بس چند آیات رہ گئی ہیں. قال نکرو لہا عرشہا، فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا تبدیل کر دو اس تخت کو ملکہ کے لیے، تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں لے آؤ. ننظر آتحتدی، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ پہچانتی ہے اسے. ام تکونو من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو پہچان نہیں پاتی. فلما جات، پھر جب وہ ملکہ آ گئی ان کے پاس، قیلا آہا کذا عرشک، تو پھر امتحان لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس سے کہا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے. اب دیکھیں ملکہ کی دانائی کا اندازہ ہوتا ہے، اگر وہ کہتی یہ میرا ہی تخت ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ تخت نہیں تھا اوریجنلی جو ملکہ کے پاس رکھا ہوا. اور اگر کہتی یہ میرا تخت نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی ویسی تھی جو اس کے تخت میں تھی، تھا تو اسی کا تخت. بڑا مناسب جواب دیا ملکہ نے. وہ کہنے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے. قالت کانہ ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، یہ بھی نہیں کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا یہ وہی ہے، بلکہ کہا گویا کہ یہ وہی ہے، ہے تو کچھ ویسے ہی اور لیکن کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ملکہ کہنے لگی ہمیں تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اس سے پہلے ہی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو آئے ہیں فرما بردار ہو کر، ہمیں آپ کی طاقت کا قوت کا پہلے ہی اندازہ تھا، ہمارے آنے سے پہلے یہ تخت آپ کے پاس موجود ہے. آگے پھر جو ہے فرمایا وصدہا، اور روک دیا ملکہ کو. اکثر مفسرین کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ما کانت تعبدو من دون اللہ، اس چیز سے جسے وہ پوچھتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، یعنی سورج کی عبادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو منع کر دیا. انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ پہلے کافر قوم میں سے تھی. قیل لہا ادخلی صرحا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دیوی نعمتوں کا اظہار کیا اس پر اور کہا کہ داخل ہو جاؤ اس محل میں. فلما رات ہو، پھر جب ملکہ نے اس محل کو دیکھا، اس کا فرش جو ہے اسے ایسا لگا کہ بالکل جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے. حسبت ہو لجا، تو اس نے خیال کیا کہ بڑا گہرا پانی ہے نیچے. وکشفت ان ساقیہا، تو اس نے کھول دی اپنی دونوں پنڈلیاں. قال انہ سرحن، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک محل ہے. ممرد من قواریر، جو کہ نہایت صاف شفاف شیشے سے بنایا گیا، تو نیچے سے کوئی دریا جا رہا ہوگا یا نہر ہوگی، اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا، اوپر سے گزر رہے ہیں لے کر ملکہ کو. ملکہ نے کہا میرے جو ہے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، اس نے اوپر کر لیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں نیچے کچھ نہیں ہے، تو فرش ہے شیشے کا بالکل شفاف. اس پر اس ملکہ نے کہا، آخری آیت ہے، قالت ربی انی ظلمت نفسی، ملکہ نے کہا میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے رب اللہ پر. تو آگے پھر بہت سارے مفسرین جو ہیں ملکہ سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی کرا دیتے ہیں، جیسے تفسیر مظہری میں، لیکن ایک عام اصول ہے تفسیر کا کہ ابہمو ما ابہم اللہ، یعنی اس چیز پر خاموش رہو جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی. تو آگے قصہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر قصے کے بعد شادی لائی جائے. تو بہرحال وہ ملکہ تائب ہو گئی، اس نے سورج کی پرستش جو ہے چھوڑ دی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے امام بنا دیجئے اور نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہما نسینا، اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، وعلمنا منہما جہلنا اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو ہم نہیں جانتے، ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے، تمام